الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بطور معمول کے نہیں آتا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے تراویح پڑھ لی روزے رکھ لیے کچھ صدقات خیرات وغیرہ کر دی اور زکات ادا کر دی اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم پھر اسی معمول پر آ گئے جس پر رمضان سے پہلے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ دراصل ایک معمول کے طور پہ آ رہا ہے ہم نے ایک معمول بنا لیا اس کو تبدیلی زندگی میں تبدیلی معمولات میں تبدیلی تقوی کے اندر اضافہ اگر تقوی نہیں ہے تو تقوی آئے اور اگر ہے تو اس میں اضافہ ہو یہ چیز نہیں ہے تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ہے دوسرے لفظوں میں رمضان کا مہینہ ہماری کایا پلٹنے کے لیے آتا ہے کایا پلٹنے کے لیے آتا ہے اگر یہ کایا نہیں پلٹی تو بیکار ہے کوئی فائدہ کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہاں فرض ادا ہو جائے گا روزے کا فرض ادا ہو گیا ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا اور اس کے پاس گاہک نہیں آئے اس کی سیل نہیں ہوئی تو کیا کہے گا اس سے پوچھیں گے اس کے کیا جذبات ہوں گے کہے گا کیا فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دکان کھول کے بیٹھا ہو کوئی دکاندار اور گاہک نہیں آیا تو جس مقصد کے لیے اس نے دکان کھولی تھی وہ حاصل نہیں ہوا اس لیے وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا بالکل ایسے ہی روزے کا اگر صرف فرض ادا ہوا اور اس روزے پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے جو ثمرات حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوئے تو بھائی فائدہ کیا ہوا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف آتا ہے لیکن حالت کیا ہوتی ہے الفاظ پہ غور فرمائیے کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما تھوڑے بہت نہیں بہت سارے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں जिनको सिवाय भूख और प्यास के कोई चीज हासिल नहीं होती। और बहुत से लोग इस रमजान में तरावी पढ़ते हैं, ये तरावी भी रात का कयाम है। बहुत से लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, ये भी रात का कयाम ही है। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, वकम मिन قائم ليس له من قيامه الا السهو, बहुत से खड़े होने वाले, खड़े होकर तिलावत करने वाले या तिलावत सुनने वाले, वो या तो कर रहे हैं या सुन रहे हैं, वो उनके 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 हिस्से में सिवाय जागने के और कोई चीज हासिल नहीं होती, बस वो जागना हुआ रात का। तो भाई सोचने की बात यह है कि हम तो नहीं है इसमें कि हमारा रोजा सिवाय भूख प्यास के और कुछ ना हो, और हमारा क्याम, हमारी तरावी या हमारा तहज्जुद पढ़ना सिवाय खड़े होने के और जागने के थोड़ी सी नींद का नुकसान हुआ और सिवाय और कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। मालूम हुआ, इस हदीसे शरीफ से मालूम हुआ, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसकी काया नहीं पलटती, रमजान उनके ऊपर आता है और गुजर जाता है। तो इसलिए तो नहीं आया रमजान, ये तो हुजूर के अल्फाज से साबित हो रहा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं, बहुत सारे, आपने ये नहीं फरमाया, थोड़े से रोजेदार ऐसे होते हैं जिनका जिनको रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं। कम मिन साइमिन, बहुत सारे, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता। उनके मामूलात वैसे ही हैं जैसे मोबाइल पे वो एसएमएस कर रहे हैं इधर उधर धड़ाधड़ किस और बिला जरूरत, तो वो ऐसे अब भी रमजान में यही चल रहा है। लोगों से मिलना जुलना और वो क्या कहते हैं उसको, वो जो गैदरिंग, एक जो दोस्तों के साथ उठना बैठना, वो भी वैसे ही है। और जब आप दोस्तों में उठे बैठेंगे, हाँ भाई फुला आदमी बड़ा अच्छा आदमी है, फुला ये है, मगर मगर के बाद वो सारा खत्म हो गया सब। ऐसी शैतान गीबत करवाएगा और ऐसा कोई जुमला कहलवाएगा कि सारी आपकी इबादत में पानी फेर देगा। घर में जाते हैं तो वहां कोई शरई पर्दा नहीं है, रिश्तेदारों में जा रहे हैं वहां शरई पर्दे का कोई ख्याल नहीं है, रोजे से है, रोजा चल रहा है। औरतें जब बेवा हो जाती हैं, उनकी इद्दत चल रही होती है, तो वो शरई पर्दा करती है। भाई ये शरई पर्दा इद्दत के लिए है सिर्फ, इद्दत गुजर गई चार महीने दस दिन तो शरई पर्दा भी खत्म। इद्दत चल रही है तो उसमें उलामा से पूछ लिया, हाँ भाई क्या क्या बातें करनी चाहिए, वो कर ली इद्दत की हद तक, फिर वो खत्म हुई तो फिर वही बेपर्दगी शुरू हो गई। चलो भाई औरतें तो इद्दत की हद तक कर भी लेती हैं, चलो करती तो है, मैं तो इसको भी कहता हूं ये भी काबिल तारीफ है, हम तो रमजान गुजरता है हम तो ये भी शरई पर्दा हम करते हैं, भाभी से हम पर्दा करते हैं, खालाजाद माओजाद बहनों से, चचाजाद बहनों से, मुमानी चची और ताई से पर्दा करते हैं, रोजा चल रहा है हमारा, तरावी चल रही है। एक आदमी बहुत उम्दा उम्दा गिजाएं खाता हो, खालिस गिजाएं इस्तेमाल करता हो, मगर साथ में थोड़ा सा जहर भी खा लेता हो, तो ये इन खालिस गिजाओं का फायदा होगा उसको? वो रिश्ते जिनसे अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने जिनको हराम करार दिया है, वो कुरान में बयान फरमा दिए, हुर्रिमत अलैकुम उम्मातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्मातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अखवातुकुम मिन अर्रज़ाअ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। ये आयात हैं, चौथे पारे की आखिरी आयात है। इसमें वो रिश्ते गिनवाए अल्लाह ताला ने कि ये हराम है, लिहाजा इनसे पर्दा भी नहीं है, इन रिश्तों से पर्दा भी नहीं है। इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं ना महरम पर्दा जरूरी है उनसे। तो ये कितने लोग हैं जो करते हैं, कितने लोग हैं जो कानों के गुनाहों से बचते हैं इस रमजान के महीने में, कितने लोग हैं जो निगाहों के गुनाह से बचते हैं, जबान के गुनाह से बचते हैं, और दिल का गुनाह इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। आपको मैं अर्ज करूं, एक गीबत दिल की भी है। दिल में किसी के बारे में ये सोच लिया, हाँ जी ऐसा ही ऐसा ही ऐसा, तो ये तो दिल में आप गीबत कर रहे हैं ना उसकी। ये हदीसों नफ्स तो है, अपने आप से बातें तो कर रहे हैं आप। कितने लोग हैं जो अपने दिल की हिफाजत करते हैं रमजान के महीने में? गंदे ख्यालात आ गए और वक्त फारिग है तो उसमें मशगूल हो गए, उससे लज्जत ले रहे हैं और रोजा भी चल रहा है। जो बदनजरी की है उसके ख्यालात आ गए, उससे लज्जत दी जा रही है कि अब फालतू वक्त है, चलो जी ये टाइम पास हो जाएगा। ये इसलिए रोजा रमजान इसलिए आता है। तफरी के तौर पे बैठ गए, उनसे बातें शुरू कर दी, दोस्तों में वो बातें शुरू कर दी, फुला अरे फुला इमाम साहब ऐसे हैं। उलमा की भी कीमत और आम लोगों की भी कीमत। लुहूम और उलमा ई मसमूमा, अल्लामा अबुल कासिम कुशहरी रहमतुल्लाह ने लिखा है, उलमा का जो गोश्त होता है वो जरा उनसे कहना वो पीछे बैठ जाए, ओट में बैठ जाए। भाई सामने ना बैठा करें तिलावत के दौरान, वो करनी है ना, आप ओट में बैठ जाइए, इससे मजामीन मुंतशिर होते हैं। रवादारी आजकल उठ गई है, रवादारी। तो अल्लामा अबुल कासिम खुशहरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि उलमा का जो गोश्त होता है वो जहरीला होता है। उलमा का गोश्त जहरीला, ये एक जुमला उन्होंने लिख दिया। असल में इसकी तफसील ये है कि गीबत करना दरअसल मुसलमान भाई का गोश्त खाना है, मुर्दा मुसलमान का गोश्त खाना है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरीतुमू, तो वो तो गोश्त खा रहा है, वो जहरीला नहीं है, लेकिन उलमा का गोश्त जहरीला होता है। मतलब यह है कि इसका इंतहाई सख्त नुकसान होगा, बड़ा सख्त नुकसान है, लेकिन ये भी चलता है। उन्होंने तरावी ऐसे नहीं पढ़ाई, वो पढ़ानी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था। भाई आपको नहीं पढ़नी तो आप जहां पसंद की जगह वहां चले जाओ, कितने जगहों पे तरावी हो रही है आप वहां चले जाएं, थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, कहीं पे जहां आपको पसंद हो वहां चले जाएं। तो कम से कम ये तो ना करें कि अपनी रमजान की तरावी इबादत को आप खराब कर रहे हैं। निगाहों का गुनाह भी चल रहा है, जबान के गुनाह भी चल रहे हैं, और साथ में रोजा भी चल रहा है, मक्खी निकल रहे हैं मलाई के साथ साथ। तो ये रमजान इसलिए थोड़ी आता है, तब्दीली का कोई इरादा नहीं। क्या तब्दीली इसको कहते हैं कि हमारी थोड़ी सी तिलावत बढ़ गई? क्या तब्दीली इसको कहा जाता है कि हमने नफली सत्कार कर लिए? क्या तब्दीली इसको कहा जाता है, सिर्फ इसको कहा जाता है कि हमने तरावी पढ़ ली जो हम गैर रमजान में नहीं पढ़ते? क्या तब्दीली सिर्फ इसको कहा जाता है कि हमने तहज्जुद पढ़ ली जो गैर रमजान में नहीं करते? तब्दीली तो यह भी है कि आप निगाहों का गुनाह करते थे, अब मत करें, छोड़ दें उसको हमेशा के लिए। शरई पर्दा नहीं करते थे, अब आप करना शुरू कर दें कि आइंदा के लिए मैं इरादा करता हूं, पूरा आजम करता हूं कि आइंदा इससे बाज रहूंगा। जबान की गुनाहों की आदत थी, गालियां देने की, गीबतों की, बोहतान तराशी की, तरह तरह की गालियां देना, तो इससे तौबा करना, मैं इससे तौबा करता हूं। शराब पीने की आदत थी, मैं तौबा करता हूं। हराम खाने की, रिश्वत लेने की आदत थी, मैं तौबा करता हूं। खाली रमजान इसका नाम है कि तरावी पढ़ ली, रोजा रख लिए और जिक्र तस्बीह संभाल ली। भाई ये इबादतें, इनकी अजमत सर आंखों पर, लेकिन अगर इस साथ साथ ये गुनाह हो रहे हैं तो इन इबादतों का फायदा कहां हुआ? ये तो हम आला गिजाओं के साथ जहर भी खा रहे हैं, आला आला गिजाएं हैं और जहर भी साथ खा रहे हैं। تو ان اعلی غذاؤں کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا صحت کو نقصان ہوگا. اگر زہر کچھ زیادہ ہی کھا لیا تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو خالی رمضان ہم نے اس کا نام سمجھا ہے کہ تلاوت کا معمول بنا لیا, وہ پانچ پارے روز پڑھ رہے ہیں, تین پارے روز پڑھ رہے ہیں, اور تراویح پڑھ لی امام صاحب کے پیچھے مسجد میں آ کر, اور تسبیحات پڑھ لی, اتنی اتنی تسبیحات پڑھ لی, درود شریف استغفار کی 200 تسبیحات پڑھ لی. یہ سب اپنی جگہ اہم ہے اور کرنا چاہیے, لیکن ساتھ میں گناہوں سے بچنا اصل ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انداز بھی یہی اختیار فرمایا, قربان جائیے اللہ کی شان. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والوں, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم گناہ چھوڑ دو متقی ہو جاؤ. یہاں بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم خوب عبادتیں کرو, خوب نمازیں اور نوافل پڑھو اور تلاوت کرو اور تسبیحات پڑھو. اگر یہاں یہ فرمایا جاتا لوگ اس میں لگتے اور گناہ کو چھوڑتے, گناہ کو کوئی اہمیت نہ دیتے. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, اصل یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کو جو نصیحت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اتق المحارم تکن عابد الناس, اے ابو ہریرہ تم اللہ کی محرمات کو, جن کو اللہ نے حرام فرمایا ہے, جن گناہوں کو, ان کو چھوڑ دو, تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. یعنی یہ جو فرمایا نا, سب سے بڑے عبادت گزار ہو, ایک وہ عبادت گزار ہے جیسے ہم لوگ ہیں, سب عبادت بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں, اور ایک وہ عبادت گزار ہے جو اتنی عبادت نہیں کرتا, نوافل تلاوت اس کی اتنی نہیں, تسبیحات اتنی نہیں ہے, لیکن گناہوں سے بچتا ہے ظاہری اور باطنی گناہوں سے. تو یہ گناہوں سے بچنے والا کثرت سے عبادت کرنے والے اور گناہوں سے نہ بچنے والوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, ان سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تکن عابد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گھر سے غلط چیزیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں گھر میں, آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک ان کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت سے ہم نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا, ایک آدمی آیا کہ میرے والد صاحب انتہائی تکلیف میں ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کئی دن سے تکلیف میں, روح نہیں نکل رہی, بک بستر پہ بے سود پڑے, آپ چل کر کچھ دعا فرما دیں, کچھ دم فرما دیں, اللہ آسانی فرما دے, آسانی کا معاملہ فرما دے. ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے, بہت شفیق رحیم آدمی تھے, تشریف لے گئے. وہاں جب گئے اور پہنچے تو کمرے میں لیاقت علی خان مرحوم جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بابا یہ کیا کیا ہوا تم نے, یہ تو ہٹاؤ, اس تصویر کو تو ہٹاؤ. لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورۃ ولا کلب, جس گھر میں وہ تصویر ہو اور کتے ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتے, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تم نے یہ کیا کر رکھا ہے, اس کو ہٹاؤ. وہ ہٹوائے, ڈاکٹر صاحب نے سورہ یاسین پڑھی, وہ ہٹوایا, اللہ نے معاملہ آسان فرما دیا, وہیں روح پرواز ہو گئی آسانی سے. ذرا سوچیں ہم نے کیا, ایک مولانا قاسم نانوتوی کے پاس انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی ہوگی تو ایک ہندو آ گیا ان کے پاس کتا لے کے ساتھ میں, کہ آپ نے جو بتایا تھا نا میں نے یہ کتا پال لیا, میرے پاس وہ موت کا فرشتہ آئے گا ہی نہیں. تو علماء سے لوگ آ کے اس طرح بات کرتے ہیں, تو حضرت نے اس کو جواب کیا دیا, فرمایا اس کتے کی روح تو نکالنے آئے گا نا کوئی, وہ تجھے بھی فارغ کر کے جائے گا, وہی تجھے بھی فارغ کر کے جائے گا جو اس کتے کی روح نکالے گا, ایسا جواب دیا حضرت نے اس کو. تو اس طرح کی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ جو تصویریں ہم نے گھروں میں لگا رکھی ہیں, اپنے مرحوم رشتہ داروں کی تصویر لگا دی یا کسی اور کی جو تصویر پسند ہو وہ لگا دی, جاندار کی تصویر وہ لگا رکھی ہے, تو گھر میں رحمت کہاں آئی بھائی؟ ہم نے تو رحمت کو خود ہی گھر سے باہر پھینک دیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی, ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے, حضرت عائشہ نے ایسے پردے لٹکائے جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، آپ تشریف لائے اور واپس چلے گئے، اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ پردے ہٹاؤ، یہ اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، وہ پردے ہٹوائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ کوئی معمولی معاملہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی جو جیسے چاہے کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے اور یہ گناہ بھی ہوتے رہے گھر والوں کی. اچھا ہم نے نہیں لگایا، گھر والوں نے لگا لیا، تو بھائی گھر والے آپ کے ہی تو ماتحت ہیں. کلکم الا کلکم راعیوں و کلکم مسئول عن رعیتی. ہاں خوب اچھی طرح سن لو، تم سب ایک تم لوگ سب ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. خالی اس کا حساب نہیں ہوگا کہ اس کو اپنا حساب وہ دینا پڑ رہا ہو اور بس اس کی چھٹی ہو گئی، نہیں، اس کے نیچے جو اس کے بچے ہیں، ماتحت ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا بھی حساب اسی کو دینا ہے کہ تم نے ان کو کتنا دین سکھایا، کتنا گناہ سے بچایا. اللہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. تمہاری رعیت کے بارے میں بھی تو سوال ہوگا تم سے، خالی تمہارا سوال تھوڑی ہے. بہت سے لوگ ہیں خود نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، یہاں نشان بھی لگا ہوا ہے، اور بچوں کا حال ناگفتگو ہے، کچھ نہیں پتا ان کو، اور ان کو ہوش بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہماری بیویاں کس رخ پہ جا رہے ہیں، ہم ان کو کتنا دین سکھا رہے ہیں، کتنے دین کی فکر کی ہم نے. بد نظری کی عادت ہے، وہ بد نظری کی عادت رمضان میں بھی اگر نہ چھوٹے اور رمضان میں بھی اس سے توبہ نہ کی تو فائدہ؟ رمضان اس لیے تو نہیں آیا کہ بس ہم معمول پورا کر لیں، تراویح پڑھ لی اور سب روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی. بھائی اصل جو لعلکم تتقون سے اشارہ مل گیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم رمضان کے آنے کے بعد، رمضان کے آنے سے پہلے جو گناہ کیا کرتے تھے ان سے توبہ کر لو، خدا کے واسطے توبہ کر لو. رمضان پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کہتے ہیں گناہ چھوڑنے والے کو. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 1000 سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے افضل ہے کہ آدمی ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دے. 1000 سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنا اس سے افضل ہے کہ آدمی ایک گناہ کو چھوڑ دے، ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا آئندہ اس گناہ کو. والدین ناراض ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، والدین ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہے، ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں نشہ کے عادی، شراب پینے والا یا اور کوئی نشہ کرنے والا، چرس ہے، ہیروئن ہے، نہ جانے آج کل کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، رشتہ داری توڑنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، تصویر لگانے والا، کتا پالنے والا، اس کی تو ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے، مغفرت روک دی جاتی ہے کہ بھائی ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی، باقی لوگوں کی کی جائے گی، ان کی نہیں کی جائے گی. کینا رکھنے والا، کینا، بغض اور کینا رکھنے والا، بلا عذر شرعی، کوئی شرعی وجہ بھی نہیں ہے اور اس کے دل میں کینا ہے کسی کے خلاف، تو اس کی بھی مغفرت روک دی جائے گی. ضابطہ یہی ہے بھائی، میں تو ضابطہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کا کسی پہ فضل ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے، لیکن ہم لوگ تو ضابطے کے تو پابند ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کس پر اللہ کا فضل ہوگا، کیا یقین کے ساتھ پتا ہے کہ ہمارے ہی اوپر اللہ کا فضل ہوگا کہ ہماری سب گناہوں کے باوجود اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. ضابطے پہ چلنا چاہیے، جو ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. کس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم، کیا پتا ہم پر نہ ہو کسی اور پر ہو. تو وہ رشتہ داروں سے ناتا توڑ رکھا ہے معمولی معمولی باتوں پر، یا والدین سے ناتا توڑ رکھا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے اس کا حق نہیں دے رہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے اس کی جائیداد واپس نہیں کر رہے، وغیرہ وغیرہ. तो जब तक हम इन गुनाहों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, रमजान के फवायद कहां हासिल हुए, लअल्लकुम तत्तकून कहां हासिल हुआ, लअल्लकुम तत्तकून ये नहीं फरमाया अल्लाह ने कि लअल्लकुम ततहज्जदून, लअल्लकुम तकराउन अल-कुरान अल-करीम, लअल्लकुम तुसल्लून, ये नहीं फरमाया, लअल्लकुम ताबुदून, ताकि तुम खूब इबादत करो, खूब तहज्जुद पढ़ो और तुम खूब तस्बीहात पढ़ो, ये अल्फाज नहीं, लअल्लकुम तत्तकून। रमजान रोजा इसलिए दिया जा रहा है, तुमको फर्ज किया जा रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। तो बस अब ये काम कीजिए, कम से कम इतना तो करें कि जज़ाउल आमाल आती है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से एहसानात हैं उम्मत पर, एक एहसान ये भी हजरत का कि जज़ाउल आमाल एक छोटा सा रिसाला हजरत ने मुरतब किया है, उसमें तमाम गुनाहों को और आखिरत में जो उनका नुकसान है उन गुनाहों का और दुनिया के अंदर जो नुकसान है उन गुनाहों का उसको भी बयान कर दिया कि चलो भाई दुनिया का नुकसान, दुनिया का नुकसान पढ़कर ही हम उस गुनाह से तो बचें, इस वजह से भी बच गए तो भी हम मुत्तकी हो जाएंगे कि भाई दुनिया का ये नुकसान हो रहा है बचो बाबा, कहीं ऐसा ना हो दुनिया में नुकसान उठाना पड़े। आखिरत का भी नुकसान हजरत ने लिखा, दुनिया का भी लिख दिया, गुनाहों की पूरी फहरिस्त हजरत ने उसमें मुरतब कर दी। अब हमारा काम यह है कि हम उसका मुताला करें और सोचें इन किस किस गुनाह में हम मुब्तला हैं उस पर निशान लगाएं, उस पर निशान लगा दिए, ये गुनाह मेरे अंदर है, ये गुनाह मेरे अंदर है, ये गुनाह मेरे अंदर है, उस पर निशान लगाएं और किसी अल्लाह वाले से उसका इलाज करवाएं। ये इलाज किए बगैर, इलाज करवाए बगैर नहीं होगा, सहाबा ने करवाया है ना, तो ये कड़वा घूट तो हमें भी पीना पड़ेगा। एक सहाबी हुजूर के पास आए, मुझे नमाज में वसवसे आते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं कि मैं नमाज में बेचैन हो जाता हूं, हुजूर ने उसका इलाज बताया। एक सहाबी ने आकर अर्ज किया मेरा दिल बहुत सख्त है, मुझे किसी पर रहम नहीं आता, आपने इसका इलाज बताया। एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, बल्कि सहाबा की एक जमात आई कि हमारे दिल में ऐसे गंदे वसवसे आते हैं कि हम जल जाना मंजूर है हमें, आपको बताने से बेहतर है कि हम जल जाएं, ये पसंद करते हैं, आपने इसका इलाज बताया। ये सब तस्किया तो हो रहा है, वो आकर अपने गुनाह बताते थे, अपनी खराबियां बताते थे, हुजूर उसका इलाज करते थे, तो ये कड़वा घूट तो भाई हमें भी पीना पड़ेगा। इसी को तस्किया कहते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, खेल की दुनिया, खेलकूद की दुनिया में भी वो भी मानते हैं इसको, मेडिकल फील्ड के लोग भी मानते हैं इसको और दूसरे लोग भी मानते हैं। मेडिकल वाले कहते हैं एमबीबीएस अगर कोई कर ले, बिल्कुल सादा एमबीबीएस हो जाए, उसको प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी जा सकती, कानूनन इजाजत नहीं है जब तक कि वो एक साल हाउस जॉब ना करे। ये हाउस जॉब क्या चीज है, सीनियर डॉक्टर्स के साथ रह के आप सीखें कि भाई हमने पढ़ तो लिया, अमल तो सीखे हैं, हमारे यहां भी भाई दीन हम पढ़ तो लेते हैं, किताबों से पढ़ लिया और उलमा से बात सुन लिए, बयान सुन लिए, लेकिन अमल एक है दीन को पढ़ लेना और एक है दीन सीखना, दीन पढ़ लेना अलग चीज है, दीन सीखना अलग चीज है। एक दफा मैंने वो किताबुल वुजू पढ़ाई वहां यहां सबक में, मैं मदरसे में, तो मैंने कहा बाबा मैं इस पर इक्तफा नहीं करूंगा, मुझे सबक दे दिया गया था फिका का, मैंने कहा मैं इस पर इक्तफा नहीं करूंगा, आओ चलो वुजू खाने चलते, मैं करके दिखाता हूं, देखो ये है वुजू, इस तरह वुजू किया जाता है। तो तलबा ने मुझसे कहा कि हमने जो ये जो पढ़ा है ना और ये देखा जो है, ये तो बहुत फर्क है, क्योंकि उससे ये बात हासिल ही ना होती अगर ये हम आपको करते हुए ना देखते, ये बात ही हासिल नहीं होती उससे, सिर्फ पढ़ने से। भाई ये है दीन सीखना और एक है दीन पढ़ लेना, बहुत फर्क है दोनों में। तो ये सीखना ऐसे होता है, किसी के साथ रहना पड़ेगा आपको। तो ये हाउस जॉब वाले मानते हैं, मेडिकल फील्ड वाले मानते हैं कि तुमने पढ़ तो लिया 5 साल फॉरेंसिक मेडिसिन और दूसरी किताबें आपने पढ़ ली, अब जरा यहां आके कुछ थोड़ा 1 साल हाउस जॉब करो। उसमें वो रात की भी ड्यूटी लगाते हैं, दिन की भी ड्यूटी होती है, रात पूरी रात बर्बाद होती है और उसमें वो डॉक्टरों के साथ वो चिपके रहते हैं, चिपक चिपक के रहते हैं, राह भर से लिपट के रहते हैं। इश्क होता है जिनको मंजिल से, जिनको मंजिल से इश्क होता है वो रहबर से लिपट के रहते हैं। तो लिपट के रहते हैं, चिपके आगे पीछे, जो लड़कियां होती हैं वो भी और जो लड़के होते हैं वो भी आगे पीछे वो सीनियर डॉक्टर के साथ साथ रहते हैं। किस तरह ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैसे मरीज को ये ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह इलाज कर रहे हैं उसका, किस तरह उससे बात कर रहे हैं, किस हालत में कितनी दवाई दी जा रही है, किस हालत में इतनी दवाई नहीं दी जा रही, कौन सी दवाई दी जा रही है, ये चीज देखते हैं। ये हाउस जॉब है, इसको वो दुनिया वाले मानते हैं इसको कि महज एमबीबीएस कर लेने पर, और चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, पांचों साल उसने पोजीशन हासिल की हो, मगर उसको प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक कि उसने किसी से तरबियत ना ली हो। हरा कार्य के बे उस्ताद बाशद, बस यकीन मीदा के बे बुनियाद बाशद, हर वो काम जो बगैर उस्ताद के होता है यकीन जानो कि वो बेबुनियाद काम होता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और ये खेलकूद वाले, आपको पता है आपकी हॉकी टीम, क्रिकेट की टीम, इनके कोचेज मुकर्र होते हैं, कोच होते हैं, वो कोच क्या होता है, क्या भाई मैं ये पूछता हूं कि आप जब कोच को मानते हैं, क्रिकेट टीम का कोच है, हॉकी टीम का कोच है, आपकी फुटबॉल की टीम का कोच है, ये कोच क्या होता है, यही शेख होता है जो आपको बताता है आपने ये गलती की इसलिए आप मैच हार गए, आइंदा ये गलती ना करें तो मैच जीत जाएंगे। वो आपको आपकी गलतियां बताता है, इन गलतियों से बचो आप कामयाब हो जाओगे, मुकाबला जीत जाएंगे। तो शेख भी तो आपको यही बताता है इन इन चीजों से बचना, बस नफ्स और शैतान के मुकाबले में आप जीत जाएंगे। आपका भी तो मुकाबला चल रहा है, मैच चल रहा है, मैच उससे नफ्स और शैतान से, और वो तो यहां तो नजर आता है, हरीफ आपका नजर आ रहा है फुटबॉल में, हॉकी में, ये तो नजर भी नहीं आ रहे दोनों जिनसे हमारा मुकाबला चल रहा है, या हमारे हरीफ जो दोनों हैं नफ्स और शैतान, किसने देखा इनको, नजर भी नहीं आ रहे, जो दुश्मन नजर ना आ रहा हो, नजर आने वाले हरीफ से तो उसके लिए तो कोच मुकर्रर किया जाता है, इतना एहतमाम किया जाता है, तो जो नजर ना आने वाले दुश्मन है उनके उनके लिए कितने एहतमाम की जरूरत है, है? उनकी चालबाजियों से बचने के लिए, उनकी मकारियों से बचने के लिए और उनके फरेब से बचने के लिए, तो दुनिया इसको तो मानती है, खेल के मैदान तक में मानती है कि हां भाई कोच होना चाहिए, कोच होना चाहिए। तो भाई शेख भी कोच है, आप कोच समझ लीजिए, कोच है वो, आपको बताता है कि भाई देखो अल्लाह के रास्ते की ये इनमें बचो, आप इन गुनाहों से, इन खराबियों से बचो, आप अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। तो ये कड़वा घूंट तो सहाबा ने भी पिया है, उन्होंने भी अपना तज़किया कराया, आकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इलाज पूछा, अपनी खराबियां बताई, इजहार किया हुजूर के सामने, और हुजूर ने उनका इलाज बताया। ये काम तो हमें भी करना पड़ेगा। फइन क्यों, देखिए आयत सुनिए, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदउ, ए सहाबा तुम्हारे बाद आने वाले लोग अगर तुम्हारे रास्ते पे चलेंगे, जिस रास्ते पर तुमने चलकर ईमान को हासिल किया, ईमान को बाकी रखा और ईमान को तरक्की दी, उस रास्ते पे चलेंगे तो वो भी फकद इहतदउ, वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, तहकीक वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। वह इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक, अगर उन्होंने जहां मुंह मोड़ा तुम्हारे रास्ते से, बस वो गुमराही है, सरी गुमराही में मुबतला होंगे। हर मामले में सहाबा हमारे लिए गोया हमारा रहनुमा है, हमारे जिस चीज की नजीर इन हजरात से ना मिले उसमें गड़बड़ है। तो ये तस्किया, ये हुजूर को अपनी खराबियां आकर बताना और हुजूर से तरबियत लेना, हुजूर से तकवा सीखना। हजरत मिसवर इब्ने मखरमा रजी अल्लाह तआला नो फरमाते हैं, कुन्ना नल्ज़मु उमर इब्न अल खत्ताब رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منه الورع, ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے, جیسے ہاؤس جاب کرنے والے چپک کے رہتے ہیں ڈاکٹر سے, ہم لوگ بھی چپک کے رہتے تھے حضرت عمر کے ساتھ۔ لزیما یلزمو کے معنی یہی ہیں, لازم و ملزوم ہو جانا, چپک جانا۔ نہ کس لیے چپکتے تھے, کس لیے ساتھ رہتے تھے, نتعلم منه الورع, ताकि हम उनसे वरा सीखें। वरा कहते हैं तकवा के आला तरीन मकाम को। ये सीखने के लिए हम हजरत उमर के साथ चिपक के रहते थे। मालूम हुआ तकवा सीखने से आता है, चिपकने से आता है किसी सच्चे मुत्तकी के साथ। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। माज किताबें पढ़ने से आना होता तकवा। अगर माज किताब पढ़ने से आता तो सबसे बड़ी कुरान किताब कुरान करीम है, सिर्फ ये नाजिल कर दी जाती और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी अगर किताब से ही सब कुछ हासिल हो जाता। नहीं, किताब किताब पढ़ो और किताब पर अमल की जो ताकत है, वो जो जौहर है ना जो तुम्हें अमल पर लाएगा, वो इनकी सोहबत से हासिल होगा। और अमल कैसे करना है, किस तरह इसमें दी गई चीजों को अंजाम देना है, किस तरह इससे मना किया, जिन चीजों से इस किताब ने मना किया है उनसे बचना कैसे है, ये तुम इनसे सीखो, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। आदमी नमूने का मोहताज है, नमूने का मोहताज होता है। आप इमारत बनाते हैं उससे पहले नक्शा बनाते हैं, दर्जी कपड़े सीता है उससे पहले फरमा बनाता है। हर आदमी नमूने का मोहताज है। तो ये हुजूर के बारे में फरमाया لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا। तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है, जो अल्लाह से मिलने की का यकीन रखता हो कि आगे अल्लाह से उसको अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब देना है, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करता हो। तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है। सवाल यह है कि ये तो सहाबा ने तो देख लिया, हुजूर को देखकर अपनी जिंदगी बना ली, हमारा क्या होगा? सवाल यह है ना भाई, हुजूर की जात को देखकर और हुजूर को हुजूर के रोज़ो शब देखकर सहाबा ने हुजूर से तकवा सीख लिया, जिंदगी सीख ली, दीन सीख लिया, हमारा क्या होगा? हम कहें जी हुजूर का सारा मामूल और सारी बातें किताबों में महफूज हैं, तो किताबों का मैं आपको बता चुका हूं, सबसे बड़ी किताब कुरान करीम है। आप देखें ना किताब, अगर किताब से कोई तरकीब पढ़कर और तैरना शुरू कर दे, किताब से कोई तरकीब पढ़े और उसको खाने का कोई तजुर्बा ना हो, खाना पकाने का, सिर्फ रेसिपी पढ़ी उसने और खाना बनाया, तो न जाने क्या। यहीं पे बयान हुआ था इस जगह मुफ्ती रफी उस्मानी साहब का, मुफ्ती आजम पाकिस्तान का, तो उन्होंने फरमाया किताब से पढ़ के खाने की तरकीब और खाना पका लिया, इससे पहले कोई तजुर्बा नहीं था खाने का, तो पता नहीं क्या दाल का दलिया बनाएगा, क्या दाल का दलिया बनाएगा। और उनके एक उनके ही भाई मुफ्ती तफी उस्मानी साहब मुद्दज़िल्लूम से मैंने सुना कि दूसरे मौके पर कि पता नहीं क्या मलगूबा मलगूबा तैयार करेगा खाने का। वो खाना तो तैयार नहीं, जो जो आइटम है वो तो तैयार नहीं होगा, पता नहीं क्या चीज तैयार होगी, एक नई चीज का इजाफा हो जाएगा। क्यों? कि कोई तजुर्बा नहीं है और जो जो जानने वाला है उससे राबता नहीं किया। हां, अगर कोई बावर्ची खड़ा हो, खाने पकाने का तजुर्बा रखने वाला साथ हो, वो बताता रहे नहीं ऐसे नहीं करें, यूं करें, ऐसे करें, ऐसे करें, अब जो खाना तैयार होगा वो मजेदार खाना तैयार होगा, जैसा होना चाहिए वैसा तैयार होगा। हराम कारे के बे उस्ताद बाशन, यकीमीदा के बे बुनियाद बाशन। हर वो काम जो बगैर उस्ताद के होता है, यकीन जानिए कि वो बगैर बेबुनियाद काम होता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। जितने लोगों से फितने फैले ना इस दुनिया में, फितने, दीन को नुकसान हुआ है, जहीन तरीन लोग थे ये, जहीन तरीन लोग, बड़े बड़े लोग, और अब भी जो मौजूद हैं, जहानत से इनकार नहीं है, इंतहाई जहीन लोग हैं, लेकिन उस्ताद किसी को नहीं बनाया। उस्तादी शागिर्दी को और या तरबियत को, तस्किए को, सबसे बढ़कर तस्किए को ये लोग नहीं मानते। ये आप देख लीजिएगा, तस्किए को ये लोग नहीं मानते, इसका इंकार करते हैं, तस्किया कोई चीज नहीं है भाई, ये तो सबूत मौजूद है। बैत भी चार किस्म की साबित है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, हिजरत पर बैत है, जिहाद पर बैत है, और कुफर और शिर्क को छोड़कर इस्लाम लाने पर बैत है, तीन हो गई, और चौथी इस्लाह नफ्स। ये जो कुरान में बैत का जिक्र है, ये इस्लाह नफ्स वाली बैत का जिक्र है, ये तो कुरान में आ गया।
یا ایو النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ کام کریں گی یہ نہیں کریں گی, یعنی کچھ کام کرنے کا کچھ کاموں سے رکنے کا ذکر ہے, اسی پر بیعت ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ بیعت کر لیا کیجئے ان مومن عورتوں کو. یہ کون سی بیعت ہے؟ اصلاح نفس کی بیعت ہے. اور دوسری جو ہے وہ روایات میں ہے, بخاری شریف میں دوسری کتابوں میں ہے. بخاری کی ایک روایت ہے, صحابہ نے فرمایا, صحابہ سے فرمایا حضور نے آؤ بھائی آؤ میرے قریب ہو جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اس میں بھی یہی تھا, نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے, کچھ کام کرنے تھے اور کچھ نہ کرنے کا ذکر فرمایا. اس میں نہ جہاد کا ذکر تھا نہ اسلام اور کفر کو چھوڑ کر اسلام لانے کا, وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے سب کے سب, تو اس کا بھی ذکر نہیں اور ہجرت کا بھی ذکر نہیں, بس یہ اصلاح نفس کا, کچھ کام کرنے ہیں کچھ نہیں کرنے, اس پر بیعت فرمائی. تو یہ اصلاح نفس ہو گئی. چار قسم کی یہ بیعت, یہ تو ثابت ہے, تو کوئی تو بات ہے. اور یہ اپنی حالات کو آ کر بتانا, برائیاں بتانا, گناہ بتانا اور علاج کرانا, یہ بھی ثابت ہے. ایک ایک بات بتاتے تھے, ایک ذرا سی بات جس پہ شک ہو جاتا تھا وہ بھی بتاتے تھے. بینا انا اصلی, او حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اپنے گھر میں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا, ایک شخص میرے گھر میں داخل ہوا تو جب وہ داخل ہوا تو مجھے ایک خوشی نماز میں مجھے محسوس ہو گیا, اس نے مجھے دیکھ لیا ہے داخل ہی ہوا تھا تو مجھے خوشی محسوس ہوئی دل میں. یہ کیفیت آ کر حضور کو بتائیے کہ یہ کیفیت کہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں جو شخص صحت مند رہنا چاہتا ہو نا, اس کو تھوڑی سی چھینکیں زیادہ آ جائیں نا, وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا فوراً. آج کل تو موبائل فون موجود ہیں, اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا, ڈاکٹر صاحب آج کچھ چھینکیں زیادہ آ گئی ہیں, کیا بات ہے کچھ کیفیت یہ ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب آج کچھ سر میں دائیں طرف درد ہو رہا ہے, آج کچھ جسم کے فلاں حصے میں درد محسوس ہو رہا ہے, آج طبیعت ایسی ہے متلی محسوس ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ ذرا سی جس پر شک بھی ہو جائے نا جس بات پر, وہ بھی بتاتا ہے ڈاکٹر کو. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر صحت مند رہنا چاہتے تھے, ان کو ذرا سی بات جو شک میں ڈالنے والی ہوتی تھی نا وہ بھی آ کے حضور کو بتاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو اس کیفیت پہ شک ہوا, یہ آدمی میرے گھر میں داخل ہوا اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا, جس حالت میں اس نے مجھے دیکھا یعنی نماز پڑھتے ہوئے, مجھے یہ اچھا لگا کہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے. یہی تو تزکیہ ہے, حضور کو اپنی باطنی حالت بتائی. حضور نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے, لکا اجران, تیرے لیے تو دو اجر ہیں, اجر السر و اجر العلانیہ, تجھے چھپ کر نماز پڑھنے کا الگ اجر ملا اور لوگوں کو مخلوق پر تیرا یہ نیک ہونا ظاہر ہو گیا, یہ تیرے لیے ایک الگ اجر ہے, تیرے لیے تو دگنا اجر ہے. تو گویا یہ بتایا کہ نہیں, حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھے تھے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہے, ریاکاری تو نہیں ہے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, دگنا اجر ہے, ایک ایک چھپ کر نماز پڑھنا الگ نیک کام ہے اور لوگوں پہ نیکی کا ظاہر ہو جانا یہ الگ نیک کام ہے, یہ الگ اجر ہے جو تم کو ملے گا. تو صحابہ تو اتنی اتنی باریک باتیں بھی آ کر بتاتے تھے اور حضور بھی ان کی نگرانی فرماتے تھے باریک باریک باتوں کی. ایک مرتبہ تہجد میں نکلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت ابو بکر کے گھر کے پاس سے گزرے, وہ تو قریب ہی مسجد نبوی میں جن کی حاضری ہوئی ہے وہاں یہ عبارت, ویسے تو حضرات کیونکہ شرک بدعت وہاں بہت لوگ کرنے لگتے ہیں تو وہ احتیاط کے طور پہ ساری علامات ہٹا دیتے ہیں. وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے ہادی خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ عبارت لکھی ہوئی باب السلام کے پاس, یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہاں سے گزرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھا کہ اور کان لگائے, تہجد کا وقت تھا, کان لگائے
نبی کے لیے تجسس جائز ہے امتی کے حق میں. کان لگا کر سنا تو آہستہ آواز سے حضرت ابوبکر تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. آگے بڑھے, حضرت عمر کے گھر کے پاس پہنچے, وہاں دور سے یہ آواز آ رہی تھی, وہ بلند آواز سے تیز آواز سے تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی. صبح کو دونوں کو طلب فرمایا اور فرمایا, حضرت ابوبکر سے فرمایا, ابوبکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر سے فرمایا, تم تیز آواز میں بلند آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا, اسمعت من ناجی, میں جس سے مناجات کر رہا تھا, جس سے باتیں کر رہا تھا, جس کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا, اس کو تو میں نے سنا دیا, اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا. حضرت عمر نے جواب دیا, میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ جہاں تک آواز جائے تلاوت کی شیطان وہاں نہیں آئے گا. دوسرے یہ کہ جو سو رہے تھے ان کو اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اٹھ جائیں اور تہجد کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں. میری نیت یہ تھی, دونوں کی نیت خالص تھی. لیکن حضور نے فرمایا, اے ابوبکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو اور اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو. علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے, ان دونوں کی نیت بالکل ٹھیک تھی لیکن حضور کے مشورے سے نہیں تھی, اپنے طور پر کر لی تھی. حضور نے فرمایا, ہمارے کہنے سے کرو, ہمارے اس پر چلو, برکت زیادہ ہوگی, ہم سے مشورہ کرو. کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک دعوت میں ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دعوت کا کھانا آیا, انہوں نے غور سے دیکھا, سارا ادھر سے ادھر تک کھانے دیکھے غور سے, موبائل نکالا اور اپنے معالج کو فون کیا, ہاں یہ کھانے ہیں, میں کون سا کھانا کھا سکتا ہوں, یہ کھانا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, کون سے کھانے کی اجازت ہے اور کون سے کی نہیں ہے. یعنی یہاں جب صحت برقرار رکھنی ہو تو یہ بھی مشورہ ہو رہا ہے. تو حضور یہ خیال رکھتے تھے روحانی صحت برقرار رکھنے کا, دیکھو تم ایسا نہیں کرو, ہمارے اس سے چلو, تم نے اپنے, دیکھو نیت ٹھیک ہے مگر تم نے اپنے طور پہ کیا, مشورہ تو کرو ہم سے, ہم موجود ہیں. یہ تھوڑی سی اب تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو, اے عمر تھوڑی سی آواز پست کرو, یہ شاید ہم اس کو کچھ اہمیت نہ دیں. حضور تو اس کا بھی خیال رکھتے تھے, اتنا پوچھ پوچھ کے چلو تاکہ تم منزل تک آسانی سے پہنچ جاؤ, شیطان اور نفس تمہارا راستہ نہ مار سکے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ, اس کو کہتے ہیں اصلاح, جس سے ہم غافل ہیں. صحابہ نے تو ایسا خیال رکھا اور حضور نے صحابہ کا ایسا خیال رکھا, اور صحابہ نے اپنا خیال ایسا رکھا کہ حضور سے آ کر ایک ایک بات پوچھتے تھے, حضور خود ان کا خیال فرماتے تھے. ایسے تھوڑی, ایک مرتبہ سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کی جو, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب فرمایا تھا تو سب دوڑ کر پہنچے وضو کے لیے, نماز کا وقت تھا, بعض صحابہ جلدی جلدی آ گئے اور ان کی جو ایڑیاں تھیں وہ سوکھی رہ گئیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھا, پیروں تک پہ نظر رکھتے تھے کس نے وضو کتنا کیا, تو ایڑیوں پر نظر پڑی تو وہ سوکھی ہوئی تھی. ویل للاعقاب من النار, ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے بربادی ہے اور جہنم کے عذاب کا خطرہ ہے جو ایڑیاں سوکھی رہ گئی. کیوں کہ وضو نہیں ہوا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی, تو نماز کہاں ہوئی, جب نماز نہیں ہوئی تو عذاب کا خطرہ ہے. تو ویل للاعقاب من النار, جو ایڑیاں سوکھی رہ گئیں جہنم میں جلائے جانے کا خدشہ ہے. مطلب یہ تھا کہ بھائی وضو پورا پورا اہتمام رکھو, اتنی نگرانی فرماتے تھے کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے. یہ بالکل اللہ والے رہیں, ان کا زاویہ استقامت بالکل 90 ڈگری پر رہے, سیدھا سیدھا اللہ تک پہنچیں, نفس اور شیطان ان کا راستہ نہ مار سکے. اس کے لیے تو بھائی کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے, ایسے نہیں کام ہوتا. تو یہ رمضان آیا ہے تقویٰ کے لیے, تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں. گناہ جن گناہوں میں ہم رمضان سے پہلے مبتلا تھے, تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جن گناہوں میں ہم رمضان سے پہلے مبتلا تھے, عادت بنا کر مبتلا تھے, اب رمضان آ گیا, اللہ بس یہ موقع آپ نے دے دیا, اب میں معافی مانگتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ رشوت نہیں لوں گا, آئندہ شراب کو منہ سے نہیں لگاؤں گا, آئندہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں ان سے ابھی جا کے معافی مانگتا ہوں,
آئندہ حقوق نہیں دباؤں گا کسی کے, آئندہ بدنظری نہیں کروں گا, آئندہ غیبت نہیں کروں گا, آئندہ گانے نہیں سنوں گا. گانے سننا, آئندہ دل میں گندے خیالات نہیں پکاؤں گا, آئندہ یہ فلمیں نہیں دیکھوں گا, انٹرنیٹ پر کا غلط استعمال نہیں کروں گا, بیٹھ کر اپنی انگلیاں غلط نہیں چلاؤں گا, کسی نامحرم سے ناجائز تعلقات نہیں بناؤں گا, کسی نامحرم سے بلا ضرورت بات نہیں کروں گا. آج ہی میں صبح بتا رہا تھا, دیکھیں میں دلیل دیتا ہوں, میں تو دلیل دیتا ہوں قرآن کریم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو اتنا کافی تھا, قال ہی عصایا, یہ جواب کافی تھا یا نہیں؟ اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے, یہ جواب مکمل ہو گیا یہاں پر. لیکن اس پہ اکتفا نہیں فرمایا حضرت موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے, قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, یہ جواب دیا. اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, اپنے جانوروں کو اس سے ہکاتا ہوں, احش بیا, حشا یحشو کو اس سے لے لیا, بابے نصرہ سے لے لیا, حشا یحشو احش بیا, یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے جانوروں کو ہوش ہوش کرتا ہوں اسی لاٹھی سے, حشا یحشو کو ہوش ہوش کرتا ہوں یعنی ہکاتا ہوں, والیا فیا مآرب اخرى, اور میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے نکالتا ہوں. کیوں بھائی یہ لمبا جواب کیوں دیا چھوٹے جواب پہ, جو بقدر ضرورت پہ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ محبت کی وجہ سے. محبوب سے زیادہ دیر تک باتیں, خوب باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, تو حضرت موسیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ کی محبت میں؟ تو وہ باتیں کر رہے ہو, اور اللہ نے ایک بات پوچھی ہے نا, موقع مل گیا اللہ سے کلام کرنے کا, اور خوب کرو. یہ ہے محبت. یاد رکھیں, نامحرم سے اگر ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ جائے تو, اور آپ نے ضرورت کے جواب پر, جتنی ضرورت تھی جواب دینے کی, اس پر اکتفا نہیں کیا اور بھی باتیں کر لیں, بس سمجھ لیں میلان ہے آپ کا, میلان ہے, آپ گرفتار ہیں نامحرم کی محبت میں, ناجائز عشق میں مبتلا ہیں, علاج کرائیے اس کا. شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. کیا ہوگا جواب آپ کا اے عاشق لیلا جب پوچھیں گے اللہ کہ کیا رکھا ہے دل میں, میرے پاس آیا ہے کیا لے کر آیا ہے یہ لیلا کی محبت کو دل میں, اسی حالت پہ تیری موت آ گئی, توبہ نہیں کی, کیا ہوگا جواب آپ کا اے عاشق لیلا جب پوچھیں گے اللہ کہ کیا رکھا ہے دل میں. اور ہم نے تو رمضان کی تراویح بھی پڑھی, اور ہم نے تو روزے بھی رکھے, تلاوت بھی کی, تبدیلی نہیں آئی, کچھ نہیں ہوا. اوہو شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں, یہی شکوا ہم بھی کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی تو آئی, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ شکوا نہیں کیا تو حالت تو یہی ہے نا, شکوا کسی نے نہ بھی کیا ہو حالت تو یہی ہے کہ رمضان گزرا مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی. شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے, لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں. آپ کہیں کہیں پر اگر گندگی غلاظت گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہو, آپ وہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ قدم رکھنا پسند کریں گے؟ جس جگہ نامحرم کے عشق اور نامحرم کی محبت اور بد نظری کی, جس دل کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہو, اس دل کو اللہ اپنا گھر بنائیں گے, اللہ اس دل میں آنا پسند فرمائیں گے, یہاں تک کہ اس دل کو پاک نہ کیا جائے. جب بہت کوئی عظیم مہمان آ رہا ہو تو گھر کی نہ صرف گھر کی صفائی ہوتی ہے, گھر کے آس پاس کے راستے کی بھی صفائی ہوتی ہے, گلی کی بھی صفائی ہوتی ہے, بھائی وہ آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں. پہلے جب کوئی حج کر کے آ رہا ہوتا تھا نا ہمارے بچپن میں, وہ پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایک گیٹ آتا تھا وہ لگاتے تھے اور چراغا ہوتا تھا, وہ حج کر کے آ رہے ہیں. اب تو وہ سب ختم ہو گیا, اچھا ہی ہے ختم ہو گیا. تو وہ بڑی صفائیاں ہوتی تھیں, یہ ہم نے دیکھا ہے, اپنا خود منظر دیکھا ہے. تو
اب ایسا نہیں ہوتا. اچھا ہی ہے, یہ رسومات ہیں. رسومات کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. حاجی صاحب کا ملفوظ یہی ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا, ان رسومات کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. جتنی یہ رسمیں ہیں ایک نہ ایک وقت نفرتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں. ہاں جی اتنا دیا انہوں نے, اتنا دیا, یہ کیا وہ کیا, ہم نے تو اتنا دیا تھا, ہم ان کے یہاں گئے تھے وہ آئے نہیں, بس یہ رسمیں بنا رکھی ہیں. تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بھائی جب تک ہم ان لعلکم تتقون پر نہیں آئیں گے, یعنی تقوی اختیار نہیں کریں گے اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, تو یہ رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ رمضان تو اس لیے آتا ہی نہیں ہے, رمضان تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, میں اس لیے آیا ہوں اے ایمان والو, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ. شرعی پردہ شروع کر دو, زبان کے گناہوں کو چھوڑ دو, آنکھوں کے گناہوں کو چھوڑ دو, دل کے گناہوں کو چھوڑ دو, رشوت لینی چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, نشے چھوڑ دو, جن لوگوں سے تم نے قطع تعلق کر رکھا ہے, رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ رکھی ہے, ان سے جا کے معافیاں مانگو. کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, رمضان دیا پھر عید دے دی, چلو بھائی عید کے بہانے, یہ بہانے ہیں جا کے, بھائی ہمیں معاف کر دینا, ہم سے غلطی ہو گئی, عید ہے آج تو مل لو ہم سے, لیجئے کتنا اچھا موقع ہے عید کا, آج تو مل لو. اب وہ عید کے دن بھی انکار کرے گا, جاؤ جاؤ ہٹو, کہے گا ہاں بھائی عید کے دن آیا ہے آج خوشی ہے, میں کیوں اپنے آپ کو اداس کروں. تو بھائی یہ اللہ نے, اللہ گویا یہ موقع دیتے ہیں ہمیں, بھائی بھائی کر لو رشتہ داریاں جوڑو. حدیث میں آتا ہے رشتہ داری پکارے پکارتی ہے کہ جس نے مجھے توڑا اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے. تو کیا ہم اللہ کی رحمت سے جدا ہونا چاہتے ہیں؟ حضور نے بدعا دی کہ ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا رمضان کا, اس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا بڑھاپے میں, خدمت نہیں کی, ایسا شخص ہلاک ہو جائے, ان کو راضی کر کے اس نے جنت نہیں بنائی اپنی, ایسا شخص ہلاک ہو جائے. یہ کیا ہم اس بدعا کا مستحق ہونا چاہتے ہیں؟ جب تک ہم ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اور آئندہ کے لیے عزم نہیں کریں گے کہ ہم آئندہ بھی ان گناہوں کو نہیں کریں گے, تو لعلکم تتقون کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. رمضان کی پکار پر ہم لبیک کہنے والے نہیں بنیں گے. رمضان اس لیے تھوڑی آتا ہے بھائی کہ آیا تو تراویح پڑھ لی, بس روزے رکھ لیے, باقی جو معمول ہمارے پہلے تھے وہ چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ کی جو تو یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم اور رحیم ہے. حضرت عمر کس ارادے سے گھر سے نکلے؟ مشورہ ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا, کون قتل کرے, ان کو صفحہ ہستی سے عیاذ باللہ مٹا دیا جائے تاکہ یہ مشکل ہی ختم ہو, یہ تو ایک مصیبت کھڑی ہو رہی ہے ہمارے لیے. کفار نے مشورہ کیا, حضرت عمر نے اپنے آپ کو پیش کیا, میں اس کے لیے تیار ہوں. سب نے بال اتفاق یہ بات کہی, عمر تم ہی اس قابل ہو, تم ہی کر سکتے ہو یہ کام. اور وہ تلوار لے کر نکلے, کھلی ہوئی تلوار, برہنہ تلوار لے کر جا رہے ہیں. باقی تفصیل کا موقع نہیں, لیکن اسلام قبول کر لیا. جب اللہ ادھر تو یہ اس ارادے سے نکل رہے ہیں, کتنی بڑی جرات لے کر نکل رہے ہیں کہ حضور سید الکائنات کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں, اور ادھر فیصلہ ہو چکا کہ عمر کو اپنا بنانا ہے. تو عین گناہ کی حالت میں عین برائی میں ملوث ہوتے ہوئے اللہ جس کو بنانا چاہے بنا لیتے ہیں. لے جی حضرت عمر کو کیسے بنایا, ننگی تلوار ہاتھ میں, دل میں ارادہ حضور کے قتل کا, مگر ارادہ اللہ نے ارادہ کچھ اور کر لیا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حضور نے دعا فرمائی تھی کہ عمر, ابو جہل یا عمر میں سے اللہ کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر آپ اسلام کو قوت پہنچا دیجئے, تو یہ دعا قبول ہو گئی, اللہ نے ارادہ کر لیا, حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی. وجہ کیا تھی, یہ وجہ بتاتا ہوں, وجہ بہت ذرا غور سے سنیے گا. وجہ یہ تھی, ابو جہل اسلام, حضور کی دعا ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی, اور مانگی بھی آپ نے ان دو میں سے کسی ایک کے حق میں تھی, ان میں دو میں سے کسی ایک کو آپ اسلام کی توفیق دیجئے اور اسلام کو قوت پہنچائیے. ابو جہل پر یہ بات کھل چکی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے رسول ہیں, اور حضرت عمر پر یہ بات کھلی نہیں تھی, وہ اپنے کفر کو ہی حق سمجھتے تھے, وہ اپنے کفر میں مخلص تھے. لہذا جو اپنے کفر میں مخلص تھے صحابہ, اللہ نے ان کو ہدایت دی, اور جو کفار اپنے کفر میں مخلص نہیں تھے ان کو پتا چل چکا تھا کہ سچے نبی ہیں, مگر ہماری چودراہٹ جائے گی, کیا کریں, جو ہدیے تحفے لوگ عزت کر رہے ہیں یہ چلی جائے گی, اس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لاتے تھے. اسلام تو کھل چکا تھا ان پہ. ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. ابو جہل بھی انہی میں سے تھا. اخنس ابن شریف اور یہ تین آدمی جا کر تین راتوں تک انہوں نے بیت اللہ میں حضور کا قرآن سنا ہے. تو تینوں نے اندھیرے میں ایک دوسرے کو واپسی میں پہچانا تینوں نے. او ظالموں, قوم کو تو تم یہ کہتے ہو, اور اگر کسی نے یہاں اس وقت ہمیں دیکھ لیا کہیں اچھا تم ہمیں تو روکتے ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سننے سے, اور خود آ کے قرآن سنتے ہو. یہ قرآن اتنی کشش تھی کہ یہ لوگ اپنی نیند چھوڑ کے آتے تھے اور وہاں آ کے سنتے تھے حضور کا قرآن. بستر چھوڑ کے آتے تھے اور قرآن سنتے تھے حضور کا. تین راتوں تک ایسا ہوا ہے. یہ واپسی میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی اور تینوں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے. تو ان پر تو کھلا ہوا تھا, مانتے تھے کہ یہ بالکل سچے نبی ہیں, یہ کلام بھی سچا ہے, قرآن کریم ہے, اللہ کا کلام ہے. مگر بات یہ ہے ہماری سرداری, ہماری چودراہٹ, ہماری عزت, ہماری تعظیم پھر نہیں رہے گی, پھر تو ان کی تعظیم ہوگی حضور کی. ہمیں بھی ان کے آگے گھٹنے دو زانو ہو کے بیٹھنا پڑے گا, ہم کیوں کریں ایسا. تو چونکہ یہ اپنے کفر میں مخلص نہیں رہے تھے, اسلام کا سچا ہونا ان پہ ظاہر ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی یہ قبول نہیں کر رہے تھے, اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. اور حضرت عمر اپنے کفر کو حق سمجھتے تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. یہ ہے باریک نقطہ. تو حضرت عمر کے حق میں قبول فرمایا اس دعا کو, حضور کی دعا کو, عین اس حالت میں جب وہ حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ اتنے بڑے گناہ کو کرنے بھی جو نکلا ہو, اللہ اس کو بھی اپنا بنانے پر قادر ہیں. سید الکائنات کے قتل سے اور بڑا گناہ اور کیا ہوگا. تو اس ارادے سے بھی کوئی نکلا ہو اس کو بھی اللہ اپنا بنانے پر قادر ہیں. تو بھائی ہم تو الحمدللہ ایمان کی حالت میں ہیں, رمضان میں ہیں, روزے سے ہیں, ہم توبہ نہیں کر توبہ کریں گے تو اللہ توبہ کو ٹھکرا دیں گے, توبہ قبول نہیں فرمائیں گے, ہمیں اپنا نہیں بنائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہوگا ایسا انشاءاللہ. تو بس بھائی اللہ نے حضرت عمر کو اپنا بنایا, حضرت وحشی کو اپنا بنایا. انہوں نے بھی قسم اٹھا لی تھی, انہوں نے بھی, وہ بھی ضد کر رہے تھے کہ نہیں 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 آپ کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ تم اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا آپ کی اس قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ منتا, یہ آیت نازل ہوئی, یہ بھجوائی, اللہ منتا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے, نیک زندگی کو اختیار کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو بڑا لمبا معاملہ ہے, توبہ کرے, ایمان لائے, پھر ساری زندگی نیک اعمال کو اختیار کرے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی, حضور دعا فرماتے رہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس گناہ کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. تو یہ آیت بھجوائی گیا, واشی اب تو اسلام لے آؤ, یہ آیت نازل ہوئی. اور واشی ہے بھی کون, حضرت حمزہ کے قاتل, چچا کے قاتل کو حضور کا یہ معاملہ, ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں. اور انہوں نے پھر یہ کہلوا کے بھیجا, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء, یہ جس کو شرک معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. تو میری مغفرت نہ چاہی تو پھر, میرے بارے میں نہ چاہا تو پھر, اب بتائیے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. حضور بھی خاموش ہو گئے. پھر یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر اے میرے بندوں, دیکھیں گناہ کرنے والوں کو اللہ اپنا بندہ فرما رہے ہیں اس آیت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے اور اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کر کے. لا تقنطوا, حضرت فرماتے تھے جب باپ بچے سے ناراض ہو جائے نا, یہ آیت پڑھ کے حضرت فرماتے تھے باپ جب جن دنوں میں بیٹے سے ناراض ہو تو اس سے بات بھی نہیں کرتا, اس کی ماں سے کہتا ہے اس نالائق سے, کیوں کہتا ہے اس نالائق اس بیوقوف سے کہو یہ کام کر لے یہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار جنہوں نے گناہ کر رکھے ان کو بھی اپنا بندہ بنا رہے ہیں, اے میرے بندوں, اور خود خطاب فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین, اے میرے بندوں, اور حضور کو گویا کہ قاصد بنا کے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے میرا پیغام ہے, پہنچائیے اے میرے بندوں تم نے ظلم کیا تم گناہ کر کے اپنے اوپر, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی ہے, اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت کیا ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو اس عذاب کو جہنم کے, کوئی بس یہ جہنم کا عذاب اب بڑھتا رہے گا, اس میں کمی نہیں ہوگی, یا ایک سطح پہ نہیں رہے گا, ایک سطح پہ یا کمی نہیں ہوگی, بڑھے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اس عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے قرآن کریم کی, اور سب سے زیادہ رحمت کی آیت یہ ہے, یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, انہ هو الغفور الرحیم, توبہ تو کرو, معافی تو مانگو, بنو تو صحیح اللہ کے, ارادہ تو کرو کہ اللہ ہم رمضان میں اپنی کایا پلٹیں گے, ہم اپنی زندگی کے معمول کو بدلیں گے, جس طرح پہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کو ہم چھوڑیں گے, صحیح راستے پر آئیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, بہت اللہ معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں, بہت معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں. زازان کو گویے کو اللہ نے عین گانے کی حالت میں اپنا بنا لیا, اللہ کو فیصلہ ہو گیا اللہ کا, وہ بانسری بجا رہے تھے لوگ سن رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, بس ہدایت کا وقت تھا ہدایت کا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہاں سے گزر ہو رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا یہ رش کیسا لگا ہوا ہے, کون آدمی ہے, دیکھا تو وہ گویا ہے اور گا رہا ہے, لوگوں سے پیسے طلب کر رہا ہے, یہی کام تھا اس کا. فرمایا لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن, یہ الفاظ فرمائے, ہائے کاش اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ یہ قرآن پڑھتا تو کیا بات تھی. لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن, اس نے دیکھا, زازان نے دیکھا کہ کوئی بزرگ, وہ اللہ والوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ والا کوئی چیز ہے, تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور کچھ ان کے ہونٹ ہلے, کچھ کہہ کر گئے, لوگوں سے پوچھا اور کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ کر گئے, انہوں نے کہا ہادا صاحب رسول اللہ, حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود, اور پوچھا کیا کہہ کر گئے, انہوں نے کہا یہ کہہ کے گئے لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن, بس اسی بس یہ, یہ, یہ جا کے دل پہ لگا, یہ جملہ جا کے دل پہ لگا, اور سب چھوڑا بانسری کو, وہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جا کے گر گیا وہ زازان, اور زارو قطار رونے لگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو گانا گانے والا ہے, گویا ہے, فرمایا یہ آنسو دلیل ہے توبہ کی, یہ آنسو ہے ندامت کے, اور ندامت دلیل ہے توبہ کی, اور جو توبہ کر لے وہ اللہ کا دوست ہے, التائب حبیب اللہ, تو جو اللہ کا دوست ہو گیا محبوب بن گیا اس سے میں نفرت کروں, اس کو میں گلے نہ لگاؤں, اللہ اکبر, بس یہ زندگی پلٹ گئی, گناہ کی حالت میں اللہ نے اپنا بنایا, تو اللہ تو ایسے ہیں بھائی. فضیل ابن عیاض وہ ڈاکو تھے, عام ڈاکو نہیں, عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں, فضیل آ گیا, وہ بچہ جو رات کو سو نہیں رہا ہوتا تھا, وہ سہم کے ڈر کے خوف کے مارے سو جاتا تھا, کچھ نہیں بولتا تھا جب فضیل کا نام سنتا تھا, بچے ڈرتے تھے فضیل ابن عیاض سے کہ اتنا بڑا ڈاکو ہے, اتنا چرچا تھا. ایک مکان میں چڑھے اوپر, ڈاکہ ڈالنے کی نیت تھی, نیت وہی تھی ڈاکہ ڈالنے کی, گناہ کی نیت تھی, وہاں سے کہیں سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی, کچھ آواز, کان لگائے کہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے, رات کا وقت ہے یہ تو سب سو رہے ہیں, کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا, جب آواز آئی نا تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا. الم یأمن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق الم یأمن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے, پسیج جائے؟ بار بار وہ اس آیت کو پتہ نہیں کس کیفیت سے پڑھ رہا تھا, بس یہ جا کے لگی دل پہ, جا کے لگی. انہوں نے کہا بلا یا رب قد آن, بلا یا رب قد آن, بلا یا رب قد, یہ کہتے ہوئے نیچے. اے اللہ کیوں نہیں, کیوں نہیں وہ وقت آ گیا ہے, کیوں نہیں اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے, کیوں نہیں اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے, میرا دل نرم ہو گیا. وہ نیچے ڈاکو کھڑے ہوئے تھے ساتھی انتظار میں کہ کچھ مال لائیں گے, پیسوں کی گڈی وغیرہ گٹری لائیں گے. وہ تو خالی ہاتھ آئے, پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت یہ شعر پڑھتے تھے کہ چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. یہ انہوں نے بزبان حال یہ جواب دیا کہ بس مجھے تو بھائی اللہ کی محبت کے جام کا چسکا لگ گیا ہے, اور اب تو بس صبح و شام اسی کا میں ارادہ رکھتا ہوں, بس اللہ کا ہی ہو کے رہوں گا, اللہ کا بن کے رہوں گا, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو, یعنی اے دوستو تمہارے کام کا نہیں رہا, جس کام میں تم لگے ہوئے ڈاکو ڈاکے ڈالنا, میں اس سے اب توبہ کر چکا, توبہ کر کے اتراؤں نیچے. انہوں نے کہا بھائی تو ہی ہمارا بڑا ہے, ہم تو تیرے ہی پیچھے ہیں, تو توبہ کرتا ہے ہم بھی تیرے پیچھے ہیں, ہم بھی تیرے ساتھ ہیں, ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سب کا مال واپس کیا, سب کا مال ایک ایک کا حق ادا کیا, خالی توبہ نہیں کی, ایک ایک کا مال واپس کیا ہے جس سے لوٹا تھا, اور آج سب کا مال واپس کیا, حقوق ادا کیے, سب کو راضی کیا, معافیاں مانگی. آج چشتیہ سلسلہ فضیل ابن عیاض کے بغیر مکمل نہیں ہے. دیکھیے مناجات مقبول اٹھا کے حکیم الامت نے چشتیہ سلسلے میں ان کا نام ذکر فرمایا ہے, یعنی اس جو وہ سلسلہ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین, اللہ والوں کا ذکر کرنے سے رحمت اترتی ہے اللہ کی, تو اس چشتیہ سلسلے کو پڑھ کر دعا کی جائے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں سے ایک نام فضیل ابن عیاض کا بھی ہے. اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی. تو اللہ تو بھائی عین گناہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو گناہوں کی حالت میں اللہ نے اپنا بنایا. بھائی ہم تو بھائی ہم تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, مبارک لمحات ہیں, ہم اگر توبہ نہیں کریں گے, ہم توبہ کریں گے تو کیوں اللہ قبول نہ فرمائیں گے, اور ہم ارادہ کر لیں گے اللہ ہم وہ گناہ جو ہم کرتے تھے ہم نہیں کریں گے, ہم توبہ کرتے ہیں, اب رمضان کا مہینہ ہم اپنی کایا کو پلٹیں گے, تو کیوں اللہ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے, کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی جب وہ تلاش کے لیے جا رہے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کی, فرمایا لا تیأسوا, وہ وہاں اناج لینے جا رہے تھے مصر, لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے, اہل ایمان کا کام نہیں ہے, وہ مایوس ہوتے ہیں, ہم کیوں مایوس ہوں, ہمیں کیا ضرورت ہے مایوس. ہمارے بڑے حضرت فرماتے تھے مولانا شاہ ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے, اس کو غسل دو, اور اس کو ہو سکے تو سفید کپڑا اس کا کفن دو, اگر بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو باپ اس کو اپنے کندھے پہ اٹھائے, باپ کندھے پہ اٹھائے, اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھو, اس کی احترام سے اس کو لے جا کر, خوب احترام سے لے جا کر اس کو قبر میں اتارو, اور اس کی تدفین کرو, تجہیز و تکفین کرو وغیرہ وغیرہ. تو حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ صاحب فرماتے تھے جس کا اللہ مرنے کے بعد اتنا اکرام کروا رہے ہوں آگے کیا اس کو عذاب دیں گے؟ بھائی آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ اس کو بٹھاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں یا کچھ بھی جو چیز کھانے کے لیے ماحذر ہوتا ہے آپ پیش کرتے ہیں, پھر کیا آپ اس کو ڈنڈا لے کے مارتے ہیں؟ جس کا آپ نے اکرام کیا اس کو گالیاں دیتے ہیں؟ جس کا جب مخلوق یہ نہیں کرتی تو اللہ اتنا اکرام کروا رہے ہیں, ارے نماز جنازہ پڑھو, ارے غسل دو, سفید کپڑے میں کفن دو, احترام کرو, اکرام کرو, کندھے میں اٹھاؤ کندھے, یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا, یہاں نیچے رکھو, ایسے نیچے رکھ کے لے جاؤ, ایسے میت کو, ایسے کوئی چیز ہوتی یہاں نیچے, جیسے ہم کوئی تھیلا لٹکاتے ہیں اس طرح چار آدمی پکڑ لیتے ادھر سے, نیچے ہی ہوتے, ایسے ہوتا.
زمین کے قریب کوئی اس طرح کی چیز نہ کندھے پہ رکھو کندھے پہ یہ اکرام نہیں ہے آگے اس کو عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جس کا یہ اکرام ہو رہا ہو یہ اکرام کروانا ہی دلیل ہے کہ بس مغفرت ہو گئی اس کی انشاءاللہ اللہ کی تو یہ رحمت ہے بھائی کیوں مایوس ہو ہم مولانا شاہ اللہ صاحب فرماتے تھے اتنا اکرام کروایا جا رہا ہے تو آگے ہم کسی کا اکرام کریں اس کو ہم ڈنڈے نہیں لگاتے گالی نہیں دیتے مخلوق ہو کر اللہ خالق ہو کے اتنا ہے پہلے اکرام کروا رہے ہو اور پھر اس کو عذاب دیں گے ایک ہندو کے پاس ایک ہندو گیا ایک مسلمان کے پاس نزع کی حالت میں اس کا آخری وقت چل رہا تھا اس نے کہا میری مغفرت کیسے ہوگی مغفرت کیسے ہوگی تو وہ ہندو ہو کر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ دیکھو بھائی تمہارے نبی نے 23 سال اس میں دنیا کے زمین کے اوپر رہے پوری زمین پر انہوں نے روشنی پھیلا دی آج جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے نماز ہو رہی ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ حضور کی برکت ہے سب جگہ حضور نے محنت کر کے دین کو پہنچا دیا روشنی پھیلا دی قرآن کی حدیث کی دین کی روشنی پھیلا دی 23 سال کے عرصے میں تو اس نے کہا 23 سال کے عرصے میں حضور تمہارے نبی نے روشنی پھیلا دی پوری دنیا میں اور 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں زمین سے اوپر 23 سال رہے دور نبوت 23 سال کا اس میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں جب تم جاؤ گے نا بہت روشنی اجالا پاؤ گے مایوس نہیں ہو یہ کلمات ایسے تھے کہ اس کو سکون ہو گیا سکون آ گیا اور مایوسی ختم ہو گئی اللہ سے کوئی مایوس ہو کے جائے اس دنیا سے بڑے نقصان کی بات ہے اللہ کی رحمت سے امام احمد ابن حنبل کا جب انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا ادھر آؤ حالانکہ خود جاننے والے اتنے بڑے عالم لیکن خود حضور نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ارے مجھے تلاوت قرآن سناؤ انہوں نے کہا آپ پہ تو نازل ہوا ہے آپ کو سناؤ فرمایا میرا جی چاہتا ہے دوسرے سے سنو تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے کو بلایا خود اتنے بڑے امام ہو کر کتنی مسند امام احمد دیکھ لیجئے کتنی بڑی کتاب ہے خود لکھ کر گئے ہیں خود مرتب کی ہے مسند امام احمد تو وہ اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا وہ احادیث سناؤ کہ جن کے ذریعے اللہ کی رحمت سے امید بڑھ جائے وہ احادیث سناؤ وہ روایات سناؤ اللہ کی رحمت سے امید بڑھ جائے میں اس حالت میں جاؤں اس دنیا سے بس ہمیں کیا ضرورت مایوس ہونے کی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام حماد رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے امام حماد رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری کے پاس گئے اور وہ آخری وقت تھا انہوں نے کہا ایغفر اللہ لمثلی کیا اللہ میرے جیسے کی بھی مغفرت فرما دیں گے انہوں نے کہا لو خیر تو بھائی امام حماد کو جوش آ گیا جوش لو خیر تو بین محاسبتی ابوی و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابوی یہ کلمات فرمائے انہوں نے اوہو فرمانے لگے اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے اختیار دیا اے حماد جاؤ ادھر تمہارے ماں باپ کھڑے ہوئے جاؤ اپنی نمازوں کا اپنی تراویح اور ساری زندگی کا حساب اپنے ماں باپ کو دینا چاہو وہ تمہارے ماں باپ ہو رہے ان کو دے دو اور چاہو تو ہمیں حساب دے دو تو فرمایا میں اپنے ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا اللہ کو دوں گا اللہ کو حساب دوں گا ماں باپ کو اختیار ملنے کے باوجود ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا اللہ کو دوں گا اس لیے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ عَلَيَّ مِنْ أَبَوَيَّ اللہ میرے اوپر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے میں کم مہربان کو کیوں حساب دوں زیادہ مہربان کو دوں گا ماں باپ کو تو مہربانی کی بھیک اللہ نے سکھائی ہے ماں کے دل میں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی ہے جو بھیک دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں ماں باپ کو بھیک تو اللہ نے دی ہے بھیک دینے والے کے پاس زیادہ ہوتا ہے بھیک لینے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا جبھی تو بھیک مانگتا ہے وہ تو میں تو اللہ کو حساب دوں گا ماں باپ کو نہیں دوں گا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رحمت کو پہچاننے والے تھے ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہاں ہاں میں اپنے ماں باپ کو حساب دوں گا تاکہ میرے ماں باپ مجھے جہنم میں کبھی ڈال ہی نہیں سکتے میں تو انہیں کو دوں گا حساب اللہ کو پہچان رکھنے والے اللہ کو پہچاننے والے یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں ماں باپ کو نہیں دوں گا اللہ کو دوں گا
بس اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت نظر تو نہیں آ رہا لیکن جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے نا ایسے برس رہی ہے. اور میرے دوستو نظر والے دیکھتے بھی ہیں, ان کو نظر بھی آ جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نظر آ جاتا تھا کون سا گناہ وضو میں دھل رہا ہے. ایک لڑکے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, فرمایا بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, واقعی میں یہ کرتا تھا. نظر آ جاتا ہے اہل نظر کو جن کو اللہ دکھا دیتے ہیں. تو بھائی یہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن بارش برس رہی ہے, جیسے بارش برستی ہے موسلا دھار سیلاب تک میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے. یہ بارش برس رہی ہے پھر یہ سیلاب میں تبدیل ہوگی, یہ سیلاب ہمیں بہا کر اللہ تک لے کے جائے گا, اللہ کی مغفرت تک. بس بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اس میں بہہ جائیں, اس میں شامل ہو جائیں, اس کا حصہ بن جائیں. اور یہ موقع دیا ہے اللہ نے, یہ موقع ہے. ورنہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی, پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی, یہ آدمی تو ہلاک ہو جائے. وجہ اس کی ہے اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا, اس موقع سے بھی یہ فائدہ نہیں اٹھا سکا تو پھر کب ہوگا. اس لیے حضور نے بدعا دی ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ایک طرف مغفرت ہے اور ایک طرف حضور کی بدعا ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوستو جب چاند نظر آئے گا شوال کا ساری دنیا خوشیاں مناتی ہے. ایک فکر کی بات ہے, یہ ذرا سوچیں شوال کا چاند نظر آ گیا, اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری اس مہینے میں مغفرت نہ ہوئی ہو تو پھر حضور کی بدعا لگی نا ہمیں آ کے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ گزرا مغفرت نہیں ہوئی, تو بدعا لگی نا ہمیں, تو خوشی کا موقع ہے یہ. اور درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ ہو کہ نہ مغفرت ہو نہ بدعا لگے, بیچ سے کوئی راستہ نکالا ہے, ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو مغفرت یا حضور کی بدعا. تو بھائی ہم تو رو دھو کے گڑ گڑا کر بس مانگ ہی لیں یا اللہ مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, نہیں کی تو حضور کی بدعا لگ جائے گی, اور حضور کی بدعا لگ گئی تو ہم کہاں کے رہیں گے, کیا ہوگا ہمارا, بنے گا کیا. حضور کی مسجد کے امام کی بدعا سے ڈرتے ہیں لوگ, کسی حافظ اور عالم کی بدعا سے, او بھائی انہوں نے بدعا دے دی. او بھائی یہ حافظ اور عالم اور یہ امام جس کے صدقے میں اس کو امامت ملی, جس کے صدقے میں اس کو علم ملا, جس کے صدقے میں اس کو قرآن ملا, اس کی بدعا لگ رہی ہے, سید الانبیاء کی بدعا لگ رہی ہے جس کا ہلاک ہو جائے, جس کی مغفرت نہ ہو اس مہینے میں. تو کوئی درمیان کا راستہ ہو تو بتائیے, کوئی درمیان کا کہ نہ مغفرت ہو اور نہ بدعا لگے, کوئی بیچ کا راستہ نکلا ہے, کوئی وے آؤٹ ہو, وے آؤٹ, کوئی محفوظ راستہ, محفوظ راہداری ہو, کوئی نہیں ہے. دو راستوں میں سے ایک ہے, چاند نظر آئے گا شمال کا تو دو حصوں میں یہ امت تقسیم ہوگی, ایک وہ جس کی مغفرت ہو جائے گی, ایک وہ جس کو حضور کی بدعا لگے گی, ایک وہ جس کو حضور کی بدعا لگے گی. جس کو حضور کی بدعا لگ گئی وہ کہاں کا رہا, اور حضور کی بدعا میں کی قبول ہونے میں کیا شک ہے. حضور کی بدعا کے یہ در منصور کی روایت میں یہ ہے, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, صحابہ نے سنا تین مرتبہ آپ نے آمین فرمایا, یہ وہ طویل روایت ہے. در منصور میں ہے کہ آپ آمین نہیں کہہ رہے تھے ان بدعاؤں پر, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہیے آمین. جب حضرت جبرائیل نے آمین کا فرمایا تو حضور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جبرائیل وما نتنزل الا بامر ربک, ہم لوگ خود, حضرت جبرائیل کا یہ قول قرآن میں, ہم خود تھوڑی اترتے ہیں, ہمیں تو اللہ بھیجتے ہیں, جو باتیں ہم لے کر آتے ہیں وہ بھی اللہ بھیجتے ہیں, اللہ کہہ کر بھیجتے ہیں. جب انہوں نے عرض کیا نا آپ آمین کہیے, حضور سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آمین کہوں اس پر, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آمین کہوں, تو آپ نے آمین کہی. پھر میرے دوستو یہ کوئی پھر کیا تردد رہ گیا, حضور کی بدعا کے قبول نہ ہونے میں کوئی شک ہے. بس سمجھ لیں اپنی مغفرت
کروا لیں رمضان سے پہلے پہلے, رمضان کے اختتام سے پہلے مغفرت کروا لیں. حدیث میں آتا ہے ایک ہر مومن کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں اللہ قبول فرماتے ہیں. تو ہم یہی دعا کر لیں, کر لیں کہ اللہ آپ کے حبیب نے وعدہ فرمایا ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے دن میں اور ایک رات میں, تو میں وہی دعا مانگ رہا ہوں, اس دعا کو آپ قبول فرما لیجئے, میری اس دعا کو وہی دعا بنا دیجئے جو آپ قبول فرماتے ہیں ایک دن میں اور ایک رات میں. رات کو بھی یہی مانگیے اور اپنی بھی مغفرت مانگیے اور امت کو نہ بھولیے, پوری امت کی مغفرت مانگیے, پوری امت کی. اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیجئے, پوری امت کی طرف سے ہم وکیل بن کر ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں آپ سے, آپ معاف فرما دیجئے امت کو. اور جو امت کے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں, ہم ان کی طرف سے بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ان کا عذاب اٹھا کر آپ مغفرت فرما دیجئے ان کی, جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, برزخ کا عذاب ہو رہا ہے, قبر کا عذاب ہو رہا ہے, ہم ان کی طرف سے بھی بھیک مانگتے ہیں, آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, جو ان سے قصور ہوا ہو معاف فرما دیجئے, ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. بھائی ایسے معافی مانگے اللہ کو رحم آ جائے, اللہ کو پیار آ جائے, اللہ کی شفقت جوش میں آ جائے. اللہ فرمائے کہ ہاں بھائی جا, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ, اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے, اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. انما امره, اس کی دلیل یہ آیت ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اللہ فرماتے ہیں ہو جا, جس چیز کو فرماتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان لمحات کی اللہ قدردانی نصیب فرمائے, اور اس کے اختتام سے پہلے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, اہل قبور کی مغفرت فرما دے جو معذب ہیں قبروں میں جن کو عذاب ہو رہا ہے, ان کی اللہ مغفرت فرما دے, گزشتہ امتوں کے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے وہ اپنی قبروں میں معذب ہیں عالم برزخ میں, ان کو عذاب ہو رہا ہو, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اگرچہ وہ دوسرے انبیاء کی امت ہیں لیکن ہیں تو آپ کے بندے, مغفرت فرما دیجیے. سب کے لیے مانگ کر ہم اللہ سے ایسے مانگیں اللہ کو پیار آ جائے, بس ہماری بھی ہو جائے ان کی بھی مغفرت ہو جائے. وما یہ اللہ کے لیے, وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں, کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.